أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. نرمل کی طرف سے جو اتوار کا سیشن ہوتا ہے اس کا پروگرام آج بشر کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ پہلے ان ہاتھ کے موضوع پہ جو بات چل رہی تھی اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد کچھ سوالات جو آپ حضرات کی طرف سے آئے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ مفتی صاحب تک پہنچائیں گے اور مفتی صاحب کا جواب انشاءاللہ ہم لوگوں دیں گے. جی مفتی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاد کے متعلق سابقہ گفتگو سے پیوستہ یہ گفتگو ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. گدڑی ہے اور اس میں آج ایک پیوند اور لگانا ہے. یہ ان تمام ہمارے ہمدرد اور محبت کرنے والے بھائیوں کے نام ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم خدا کو مان کے ایک مصیبت میں پھنس گئے. دونوں طرف کا حال یہی ہے. کچھ لوگ آپ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الحاد میں گرفتار ہو کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ان لوگوں کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس ساری کائنات کو محض دو چیزوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا ایک بڑا واضح مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنی معرفت کے دروازے کھولے اور اللہ کی نشانیاں ملے اور اس کائنات کا مشاہدہ کر کے انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر اصل مالک تک پہنچے. ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ، اور اس میں ایک نشانی ہے. پھر کئی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تم لوگوں کو ہماری یاد نہیں ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں اس کائنات میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ جب انجام کار کو پہنچیں گے تو جو فائز اور کامیاب ہوئے وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، آج اس کھڈے میں تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ سارا موقف آپ کے ان بھائیوں کا ہے جو کتاب و سنت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس گھڑے میں پہنچیں گے ان سے فرشتے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں پہنچے، تو کہیں گے کہ لو کنا نسمعؤ، اگر ہم سنتے ہوتے، او ناقلو، یا عقل سے کام لیا ہوتا، تو ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم آج اس گھڑے میں یہاں نہ ہوتے. جن کو آپ بیوقوف کہتے ہیں اور جن کے متعلق آپ کا گمان ہے کہ یہ سب لوگ کوئی عقل و دانش نہیں رکھتے اور یہ خدا کو مان کر گمراہ ہیں اور ایک ہیولا ہے، محض ایک تصوراتی چیز ہے جس کو انہوں نے اپنا رکھا ہے اور خارج میں کسی خدا کا وجود نہیں ہے. حوالہ تو اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن ایک مرتبہ روس جب خلا میں پہنچے وہ لوگ، تو انہوں نے خروشیف تھے، اپنی پریس کانفرنس کے آخر پہ مزاح کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تو بھئی سارا خلا بھی اوپر دیکھائے، تمہارا خیالی اور مزعومہ خدا ہمیں کہیں نہیں نظر آیا. تو جتنے بھی خدا کو مان کر گمراہ ہو رہے ہیں وہ آپ کے متعلق یہی سمجھتے ہیں جو آپ ان کے متعلق سمجھتے ہیں. اور ہم اس مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. ہم ایک لمحے کے لیے ولیعوذ باللہ یہ تصور کر لیں آپ کہ ہم گمراہ ہیں اور ہم ایک خدا کے قائل ہیں، تو آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم خدا کے اس تصور سے جو آپ کے نزدیک گمراہی ہے ہم نجات پا جائیں، ہم بھی زندگی آرام سے بسر کریں. جب کوئی خدا نہیں ہے اور ہمیں کہیں جواب نہیں دینا اور ہم نے مر کے مٹی میں مل جانا ہے اور کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے، تو یہ کس مصیبت میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے کہ اتنے بجے اٹھو تو یہ نماز پڑھو، پھر 7-8 گھنٹے کے وقفے سے یہ نماز پڑھو، پھر ایک اور نماز پڑھو، پھر غروب اور طلوع. اس کائنات میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، دونوں وقت اللہ کے حضور میں سجدہ کرو. اور پھر چونکہ دو طویل وقفے آ گئے نمازوں میں عبادت میں، تو رات کو سونے سے پہلے ایک لمبی عبادت کرو، اس لیے کہ اس کے بعد 8-10 گھنٹے تم نے کوئی عبادت نہیں کرنی. پھر لمبی ایک نماز رکھ دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ 8-10 گھنٹے کے بعد اب پھر آپ 12 رکعتیں پڑھو، کیونکہ 8-10 گھنٹے گزر گئے تم نے کوئی عبادت ہی نہیں کی. اور آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں بھائی زندگی اس قاعدے پہ گزار رہے ہیں اور آپ کے زوم میں یہ سب کے سب بے وقوف لوگ ہیں، تو کیوں نہ بھیا ہم سب ملیں اور ان بے وقوفوں کو کوئی عقل کی تلقین کریں، اور کیوں نہ بھیا ہم انہیں بتائیں کہ تم نے مر کے کوئی جواب نہیں دینا، اس کائنات میں کوئی بھی ایڈمنسٹریٹنگ اتھارٹی نہیں ہے. ایک آدمی بینک سے پیسے لے کے نکلتا ہے تو ایتھکس ایک الگ چیز ہے کہ آپ اسے گھر جانے دیں، اور ملک کا قانون ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ادروائز سے گولی مار دیں اور پیسے تھیلا اس سے چھین لیں یہ بالکل ٹھیک ہے، پوچھنا جو کسی نے نہیں. اسی طرح جو مکافات عمل کے قانون میں ہمارے جیسے بے وقوف لپٹے ہوئے ہیں کہ اگر آج میں غلط حرکت کروں گا تو اس کے جواب میں مجھے بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور آج اگر میں گندگی میں ہاتھ ڈالوں گا تو دوسرے لوگ اس کو مجھ پہ لاد دیں گے، اور آج اگر ظلم کروں گا تو مجھے ظلم سہنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی مکافات عمل نہیں ہے، محض بات اتنی سی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور ہم جیسے ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے لوگ بھیا، آپ جنہیں نجات دے سکتے ہیں مذہب سے بھی، اور مذہب کے بغیر ایک ایتھکس کا نظام پورے کا پورا وہ اس کے قائل نہیں ہے. تو آپ بغیر پولیس کے، بغیر فوج کے، بغیر کسی خارجی قوت کے، اور خاص طور پہ مذہب کی نفی کر کے، آپ ایک دنیا میں، ایک ملک میں پورا ایتھکس کا نظام رائج کر سکتے ہیں. اس میں ہماری مدد کیجیے. ہم جیسوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی تزکیہ اور دنیا میں اخلاقیات کا سب سے مضبوط ستون وہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے. اور اگر آخرت کوئی چیز نہیں ہے اور کہیں جواب نہیں دینا، تو پھر اخلاقیات پہ مبنی کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا. آپ یقیناً اس بات سے متفق ہوں گے، کیونکہ اس سے آپ کو تسکین پہنچے گی اور آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ خدا کے تصور کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے اور آخرت کے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں معاشرے میں چوری ہوتی رہی، مختلف گناہ ہوتے رہے، وہ سب کے سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے نہیں تھے کہ خدا کی ذات اور وجود زیر بحث تھا، تم بھی کوئی اخلاقی اور اعلیٰ ترین معاشرے کی صورت نہیں دکھا سکے جو مانتے ہو اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں. حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے. اگر ہم دوسرے رخ سے سوچیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سارا پاکیزہ ماحول ہونے کے باوجود انسانی فطرت پہ 100% قابو پا لینا، اور انسان کی بہت بڑی کمزوریاں پیسہ اور جن سے مخالف، اس معیار پہ تو کبھی بھی دنیا پوری نہیں اتری، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا ہے، کم یا زیادہ. تو آپ بغیر کسی اخلاق کے، بغیر کسی پیغمبر کے وجود کے، بغیر کسی مصلح کے وجود کے، اور بغیر کسی نظریے کے کیسے سوسائٹیز قائم کریں گے؟ ویسٹرن جتنے نظریات تھے سب کے سب پٹ گئے. اسلام تو آپ کی نظر میں پٹا ہی تھا، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، یہ معاشرے بھی تو پٹے. کیتھولکس اور جو پروٹیسٹنٹ تھے، ان میں لاکھوں افراد ایک دوسرے کے مارے گئے، اور پروٹیسٹنٹ بیچارے تو اتنے مظلوم ہوئے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم آکسفورڈ میں گئے تھے تو جو آکسفورڈ کے پڑھنے پڑھانے والے تھے، انہوں نے دکھایا کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر ایک پادری کو جلا دیا گیا تھا. تو جتنے بھی معاشرے ہیں، ان میں کہاں سے کون ان ایتھکس کو سکھائے گا؟ آپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم کا بیان یقیناً پڑھا ہوگا، اور بھائی آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا، جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوئے، مجھ سے قطعاً بحث نہیں کہ سیاست ہمارا موضوع نہیں، لیکن انہوں نے بڑی احتجاجت سے، برطانوی وزیر اعظم کی یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے جسے کہتے ہیں معافی مانگی، اور کہا کہ عراق کے بارے میں جو رپورٹس تھیں کہ وہ کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں، اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ بالکل جھوٹ ہے، وہ کوئی کیمیکل ویپنز وہ بنا ہی نہیں رہے، اور یہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی، اور ان کے اتنے لاکھ افراد ہم نے مار دیے اور ان کی زمین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اب ہم معافی مانگتے. کون سا مذہب ہے جو ایک شخص کی معافی مانگنے پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ سال ہا سال ڈیکڈز جو انہوں نے تباہی اور بربادی, کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا. ہمارے ذہن سے یہ سوال نہیں جاتا کہ خدا کے وجود اور اس کے تصور اور آخرت میں حساب کتاب کے بغیر دنیا میں اخلاقی نظام کیسے قائم ہوں گے. کینیڈا اور امریکہ کی آپ مثال دے نہیں سکتے, اس لیے کہ بجلی چلی جائے اور وہ اپنے جذبات سے مجبور ہوں تو بیچارے کیا کریں آخر. اور جن چیزوں پہ امریکہ میں جو مہذب لوگوں کے فیصلے ہیں اس پہ تعزیر لگائی جاتی ہے, جانوروں کے حقوق پہ بحث کی جاتی ہے, وہی جانور اگر روس میں چلا جائے تو سب آزادی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جائیں کہاں, کس کے قانون کو مانیں؟ اور اگر خدا کو ہم مان لیتے ہیں تو پھر اس کو ماننے کے نتیجے میں لازماً ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے افراد بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی. شاید 84-86 کی کوئی ہسٹری یو ایس کی اٹھائیں, ایک خاتون کسی کے پیچھے چل پڑی تھی اور اسے پیغمبر یا اس طرح کی کوئی چیز مان لیا تھا اور بہت بڑا گروہ انہوں نے بنا لیا تھا. تو امریکن انٹیلیجنس نے جو اس کی کھوج لگائی, اس کے انٹرویوز آئے, اس خاتون کا بھی انٹرویو آیا اور بہت کام کی بات, پتے کی بات اس نے کہی. اخباری نمائندوں نے اس سے پوچھا, اب یہ کون سا سن تھا ہمیں بالکل اب خیال نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ ہے, آپ کو ڈھونڈنے سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا. تو اس سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے پیر و مرشد, تمہارے رہنما اور تمہاری صاحبزادی, آخر یہ مسئلہ کیا ہوا, تم نے کیسے اسے گوارا کر دی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں ایک شخص کو اپنا پیغمبر مان چکی ہوں اور ہادی اور میری رہنمائی کرنے والا میں اسے تسلیم کر چکی ہوں تو پھر میرے پاس یہ رائٹ باقی ہی نہیں رہتا کہ میں اس کی کسی بھی بات پر اعتراض کروں. حقیقت میں نبوت کا منصب یہی ہوتا ہے, یا تو مانے نہیں اور جب مان لیا تو اس نے اپنے اعتراض کا اختیار خود ہی اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. پھر بھیا مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, خدا کو مانتے ہیں اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا نظم ماننا پڑتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نظم ہے, کوئی ناظم ہے, کوئی پرونے والا ہے. یہ مالا اور یہ ہار اور یہ موتی کسی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں, ایک سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے اور وابستہ ہے, یہ وابستگی کیسے توڑے؟ ایک پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ پانی کے ذخائر ہیں, پھر سورج خود بخود بن گیا, پھر سورج کی شعاؤں نے اس پانی کو ایویپوریٹ کیا, پھر بادل بن گئے, پھر بادلوں سے پانی برسا, وہ پانی انسانوں کی زندگی میں کام آیا. یہ چیز ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے, یہ نظم کس نے بنایا؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک دو چار نہیں, سینکڑوں چیزیں ہیں جو ایک نظم کے تحت وجود میں آ رہی ہیں اور وہ ناظم اسے چلا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ناظم کوئی نہیں, تو پھر کروڑوں میں, اربوں میں کوئی ایک دن اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ وہ خود مختار ہو گیا اور پھر وہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ لشمس یمبغی اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ انت درک القمر کہ وہ چاند کو جا کے چھو لے اس کی مجال نہیں ہے ہم نے اسے جس آربٹ میں باندھا ہوا ہے وہ اسی میں چل رہا ہے کوئی اس کائنات کا نظم تو ہے دن کتنے ہوتے ہیں طلوع اور غروب چاند اس کا کتنا ہوتا ہے ایسے سیارے جہاں بارہ بارہ اور پندرہ پندرہ چاند کیا خوبصورت نظارے ہوں گے یہ سب بغیر کسی نظم و ضبط کے چل رہے ہیں کس نے انہیں جبرن قید کر رکھا ہے کہ تم ایک نظام کا حصہ ہو اور اگر اس نظام میں تم نے ایک گز ادھر ادھر ہونے کی حرکت کی تو سارے نظام کا بگاڑ بن سکتا ہے ہم نے جس چیز پر تمہیں رکھا ہے اس پہ قائم رہنا ہے اور وہ اربوں سال نامعلوم تاریخ کے سالوں سے وہ اسی نظم پہ چل رہا ہے کہ ناظم ہے ہی کوئی نہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں تو حقیقت میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے جسم کا نظام دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے اگر آپ اس کو مانتے ہو اب کیا کریں تو کہتا ہے وفی انفسکم اور تم اپنی جان پر غور کرو اپنی جانوں پر غور کرو افلا تبصرون تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا پورا ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت غذا اگتی ہے اور اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے گھاس اگتا ہے اور کتا کبھی گھاس نہیں کھاتا بلی گھاس نہیں کھاتی وہ سارے گوشت کھاتے ہیں پھر جو ویجیٹیرینز ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے جو آدمی جو کچھ کھاتا ہے اس کے نتائج کو وہ اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے اتنا باریک نظام ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس بچے پہ اس دودھ کے اور جو کچھ اس نے کھایا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں ڈاکٹرز جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں اس کو اتنا دقیق نظام ہے کہ کسی نے چبانے کے لیے دانت رکھے ہیں اور زبان رکھی ہے جو لعاب اور تھوک کے ساتھ غذا سے مل کے اس کو پلٹاتی ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور بغیر کسی تعلیم کے صرف نیچر رکھی ہے جو بچوں کو کہتی ہے کہ دودھ کو چوسو نگل جاؤ اسے یہ نہیں کہتی کہ اگل دو اور جب اگل دیتے ہے بچہ تو چونکہ اس کی فطرت کے خلاف چیز ہوتی ہے پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ نگلنے کی بجائے اگل رہا ہے اب دیکھیے کس نظام میں خرابی واقع ہو گئی اسی لیے وہ چیلنج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان اور زندگی اس کی تخلیق تم نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے اور اگر ہم چاہیں کہ یہ نسل در نسل سلسلے کا ختم کر دیں کہ آئندہ سے اولاد ہی نہ ہوا کرے تو ہم کریں ہمیں کون روک سکتا ہے پھر اس نظم کی تفصیل آپ ڈاکٹرز سے پوچھیں کہ وہ غذا کس طریقے سے حلق سے نیچے اترتی ہے پھر وہ آنتوں میں جا کر جذب ہو جاتی ہے پھر اس سے خون اپنا حصہ لے لیتا ہے پھر اسی سے جو طاقتیں انسان کو توانائی بخشتی ہیں وہ اپنا حصہ لے لیتی ہیں پھر ہوتے ہوتے جب اس میں کچھ نہیں رہتا تو اس کا بھی نظام خدا نے رکھا ہے. خدا کو تو مانتے نہیں نا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ بقول آپ کے ہم خدا کے وہ جلاوے میں مبتلا ہیں. تو کچھ تو بتائیں یہ نظم کس نے بنایا. پھر عجیب مشکل ہے, یہ چیز کھاؤ تو چھینکیں آنے لگتی ہیں, یہ چیز کھا لو تو سردی لگنے لگتی ہے, یہ چیز کھا لو تو جسم میں حرارے زیادہ ہو جاتے ہیں, گرمی اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے جو بغیر کسی نظم کے چل رہی ہے؟ ستارے ٹوٹتے ہیں, کہیں پہ جاتے ہیں, کہیں گرتے ہیں, پیشاب ثاقب بن جاتا ہے. کبھی کبھی غیب سے ایسے پتھر آتے ہیں جنہیں مشینیں نہیں کاٹ سکتی. بجلی کی بے پناہ طاقت لگے تو تب کوئی کام بنتا ہے, ورنہ وہ ان سیاروں سے آتے ہیں جن تک ہم ابھی پہنچ ہی نہیں پائے. کیا کہتے ہیں آپ, 6% 7% ابھی کائنات کھلی ہے. اور لطف کی بات یہ کہ اسے بنانے والا ہی کوئی نہیں, اس نظم کو چلانے والا ہی کوئی نہیں. ستاروں کا نظام دیکھ لیں, سورج کا نظام, چاند کا نظام, اپنے جسم پہ جو عرض کیا جا رہا ہے, اس کا پورے کا پورا نظم یہ کسی نے باندھا ہے. اور وہ نمونے دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ پہ غور کرو, تم کن کن مراحل سے گزر کر انسان بنتے ہو. تو سوچنے کی بات ہے کہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, ایک آدمی جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ذہین تھا, اس نے اپنی مادری زبان میں ایک کتاب لکھ دی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ فی ثلاث, تین اندھیروں کے بعد, تین اندھیرے جب گزر جاتے ہیں تو تب دنیا میں تم اپنا وجود دکھاتے ہو. اور وہ تین اندھیرے اس زمانے کی سرجری سے, اس زمانے کے میڈیکل سے کسی طرح سے ہی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آدمی کچھ بھی پڑھا لکھا تھا پہلے سے. اس نے کہا فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں کے بعد تم اس دنیا کا چہرہ دیکھتے اور دنیا میں آتے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ اس نے اس پورے نظام پر, جسے سینکڑوں سال کی محنت کے بعد دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے, اس نے بتایا کہ جتنی کائنات تم دیکھ رہے ہو یہ سب کی سب لپٹ سکتی ہے, اور ٹائم میں ٹریولنگ کا اس زمانے میں اس نے نظریہ پیش کیا جو اساتذہ کی تعلیم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا تھا. اور وہ آدمی جس نے کبھی پڑھا لکھا ہی نہیں تھا, اپنی عربی کی کتاب میں یہ بھی لکھ کے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ الہاد کے جس نظریے کی دنیا کو تعلیم دے رہے ہیں, آپ ہمارا بھی خیال کریں. ہم وہاں پہنچ کے اور پھنس جاتے ہیں. جب وہ عربی مادری زبان جس کی تھی اس نے یہ کہا اور چیلنج کر دیا, اس کا یہ جو کتاب میں لکھ کے لایا ہوں نا تمہارے پاس, بقول تمہارے یہ میری تحریر ہے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, اس سے پہلے میں 40 سال اپنی زندگی کے تم میں گزار چکا ہوں مکہ والوں، جن کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں، افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو بچہ 40 سال تک پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ یک بیک ایک کتاب لے کے آ جائے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آپ سوچیں، خدا نہیں ہے، کوئی کتاب ماننے کے قابل نہیں ہے، انسان جتنے بھی کام کر رہا ہے یہ نیچرل ہیں، اور کوئی کسی کے لیے، کوئی شخص کسی کے لیے کسی قانون کا پابند نہیں ہے، تو آپ پسند کریں گے کہ ایسے معاشرے میں زندگی گزاریں؟ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، کمر مضبوط کریں، اور بچوں ان سارے مسائل کا جواب لا کر ہم لوگوں کو اس مشکل سے نکالو کہ ہم خدا کے توفیق سے، اس کے ماننے والے، اس کے قائل، اور اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا جہاں اپنے اپنے بولنے اور کیے ہوئے ہر ایک کا جواب دینا ہے، اور سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اور ٹائم میں ٹریولنگ، اور ایک واقعہ جو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کو ایک سرا اس کا اٹھا کے ٹائم میں آج سے 1500 سال قبل جا کر ملا دیا، سارا درمیان کا زمانہ کاٹ کے، اور 610 میں 612-15 سے اٹھے، اور اب تک 2021، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنا دنیا چل رہا ہے، وہ جو اس وقت کا نظارہ ہوگا اس کو اٹھا کر کئی صدیاں پہلے دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. ہم تو ان چیزوں کے قائل ہیں، اب ہمیں نکالیں، ہماری مدد کریں، ہمارے اشکالات کو حل کریں، تاکہ ہم دنیا میں آپ کے ساتھ مل کے اس الحاد کو فروغ دیں کہ رشتوں کا تقدس ختم کرو، کوئی رشتہ مقدس نہیں ہوتا، تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس دنیا کو اس مشکل سے نجات دلائیں کہ تم غریب مرتے کیوں ہو، جا کر سرمایہ داروں کی کوٹھیوں کو لوٹ لو، تاکہ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس چیز کا نام سود ہے، یہ سب یہودی گمراہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا خون چوسا جا رہا ہے، ہم انہیں سمجھائیں کہ سرمایہ داری کے اس نظام کو جاری کرو، لوگوں کا خون چوستا ہے تو چوستا رہے، لوگ بھوک سے مرتے ہیں تو مرتے رہیں، میرا گھر پورا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس نظام کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کریں جس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا اور اس بستی اور شہر میں ایک شخص بھوک سے سو گیا، فاقہ ایک شخص کو آ گیا، تو اللہ تعالی 40 دن تک اس بستی سے امن اٹھا لیتا ہے، امان اٹھا لیتا ہے. ہم تو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو آپ ہماری مدد کیجیے. تو اللہ تعالی کے ہونے پر جو آج ایک دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے نظم کی، کہ یہ پوری کائنات ایک سلسلے میں ہے، نظم میں ہے، اور یہ نظم نہیں توڑا جا سکتا. انشاءاللہ آئندہ گفتگو آئندہ ہفتے کریں گے.
جی مجھے ہم ایک سوال اسی الحاد کے اوپر
فرمائیے.
ایک آیا تھا سوال کہ جو آپ نے پچھلے ہفتے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ جو اخلاقیات کی جو تعلیم جو مذہب دیتا ہے تو اگر وہ نہ ہو تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، یا ان کا دو ایکچولی ان کے کامنٹس تھے حساب کے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو انسانی عقل کے اوپر پرکھتے ہوئے جو آج کل ڈیٹا کا دور ہے، تو جو آپ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں ٹرائی کر کے اس کو مزید بہتر بناتے جاتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، اس کو آپ فکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اس میں آپ کو کسی کے اوپر جو ہے رلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. یہ انسان اپنی حقیقت سے سوچ کے جو چیز امپلیمنٹ کرے گا اس کو آج کل کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں خاص طور پہ، اس میں آپ اس کو اینالائز کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں.
عقل کا ارتقائی نظام جس انجام پہ پہنچے گا ہم اس دن آپ کے ساتھ بات کر لیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عقل کا جتنا بھی ارتقائی نظام ہے وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر جہاں پر پہنچ کے عقل دم لے گی اور عقل اپنی شکست محسوس کرے گی، وہ مقام ہے جہاں نبوت پہلے دن سے ہی بتا دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عقل کے ارتقائی مراحل ہیں کہاں. ایک عقل کا مرحلہ وہ ہے جو انڈیا نے اجازت دی ہے، ایک عقل کا مرحلہ وہ ہے جو یو ایس نے اجازت دی ہے سپریم کورٹ نے، ایک عقل کا مرحلہ وہی ہے جو روس والے مانتے ہیں، فن لینڈ مانتا ہے، کتنے ممالک ہیں جو اس نظام کو اسکینڈینیوین کنٹریز مانتے ہیں. اس عقل کا ٹھکانہ کوئی ہو تو ہو نا، یہ تو آج اس گھر میں ہے اور حیا باختہ دوسرے دن دوسرے گھر میں. اس عقل کا کریں کیا؟ آخر کس عقل کے اصول کے تحت یہ آتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم رکھا جائے؟ عقل میں یہ نہیں آتا کہ انسان انسانوں سے لڑیں گے؟ ہم کیوں نہیں جدوجہد کرتے کہ عقل کا ارتقائی مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا؟ اس لیے کہ وہ 50 سال پہلے کی ایک تہذیب کی دعوت دے رہے ہیں، اور میں پڑھا لکھا ہوں، میں اس معاشرے میں ان ساری قیودات کو توڑوں گا اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. کس عقل کی روح سے آخر 25-30 سال کا لڑکا جوان اور وہ اپنی والدہ کے احترام اور ادب میں کھڑا ہے، ہے کوئی عقل اس میں؟ سجائیے تڑاک سا جواب دے. بات عقل میں آتی ہے تو مانے، عقل میں نہیں آتی تو مت مانے. اور عقل کی ارتقاء ہے کہاں؟ مادیت میں یا اخلاقیات میں؟ بات تو اس پہ آنی چاہیے نا. مادیت میں عقل کی ارتقاء ہے. کچے برتن بنتے تھے، انسان نے آگ سے پکے برتن بنانے سیکھ لیے، پھر چاک آ گیا، پھر چاک پہ چڑھا کے مٹکے بناتے تھے، پھر وغیرہ وغیرہ. لمبی بات کیوں کریں. یہ سارے ارتقائی مراحل صنعت میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، مادے میں ہیں، یا انسانی عقل کا ادھر بھی رخ ہے کہ پہلے مثلا سچ بولنا جو ہوتا تھا وہ بھی ارتقائی مرحلے میں ہے کہ اب جھوٹ بول لیا کرو ٹھیک ہو گیا. پہلے حسد غلط ہوتا تھا، اب ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے اس کے نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر اس نے گھر ہم سے اچھا بنایا ہے تو حسد کے جذبے سے ہم اسے قتل کر. ہے کوئی عقل کا ارتقاء اس میں؟ اور امید ہے آپ اس سے متفق ہوں گے کہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے جو عقل کے ارتقائی مراحل سے مادے نے مختلف شکلیں پیدا کی ہیں. دنیا میں انسان اگر جیتے ہیں تو محبت کی بنا پر جیتے ہیں، دنیا میں انسان اگر زندہ ہیں تو اپنی عقل کی بنا پر زندہ ہے. دنیا میں انسان جس بنیاد پر زندہ ہیں وہ ایک دوسرے کا احساس ہے. دنیا میں انسان جس بنیاد پہ جیتے ہیں وہ سچائی ہے. دنیا کا معاشرہ، اس کا سٹرکچر جو قائم ہوا ہے، وہ ایک دوسرے سے پیوستگی ہے، زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے. وہ دوسرے کی تکلیف میں اپنے آپ کو اور دوسرے کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے. اس میں عقل نے کتنا ارتقا کیا ہے. جو چیزیں پہلے حرام ہو اور جائز ہو گئی، اور جو پہلے جائز تھی اب ناجائز ہو گئی، اس میں عقل انسانی کہاں گئی؟ سچائی پہلے دن بھی ٹھیک تھی اب بھی ٹھیک ہے، یہ کون تلقین کرتا ہے؟ اور آپ دیکھیں اس عقل کے ارتقاء کے نتیجے کہ دنیا میں قانون بن گیا. آپ کو ہالینڈ وغیرہ، یہ ظاہر ہے کہ آپ ادھر ہی ہوں گے کسی ملک میں جو آپ سوال ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی ساری عزت اور احترام کے ساتھ ہم ممالک میں جب بھی گئے، قانون دانوں سے بھی ملے، بڑے چرچ اور گرجے بھی اور پادری بھی، انہوں نے کہا کہ آپ پھر جائیے اپنے جملے سے، نہ مانیے کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. آپ نے آدمی کو قتل کر دیا تو آپ کہہ دیں میں نے نہیں کیا اور اصرار کریں تو پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. قتل کی تو مثال دے دی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جرم سے آپ انکار کر دیں یعنی جھوٹ بولیں دن دہاڑے تو گورنمنٹ آپ کو نہیں پکڑے گی. یہ عقل کا ارتقائی مرحلہ ہے. کسی بوڑھے باپ کا جوان لڑکا مارا جائے اور کسی لڑکے کی ماں ماری جائے جس سے اسے محبت ہے، پھر اس عقل کے ارتقاء کو لانا چاہیے. کہ عقل کے ارتقائی مراحل میں ہے نا، ایک مرحلہ آئے گا جب ساری دنیا میں شانتی ہو جائے گی اور اس دن عقل کے بالکل عروج پہ ہم پہنچ جائیں گے. ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ عقل کا وہ جو عروج اس عقل کے ارتقاء نے دکھانا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عقل کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس سے آگے لے کے چلتے ہیں جہاں عقل اندھی ہو جاتی. دوسری بات کیا فرمائی؟
جی مفتی صاحب، اس میں ایک تو یہ جو ڈیٹا انالیسس کی جو بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا کے ساتھ تعلق آپ نے بتایا کہ وہ تو اس کے مادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسرا دوسری چیز ان کی طرف سے یہ ہے کہ جو یہ ایک فطری قانون ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ جو رشتوں کا تقدس جیسے ہو گیا، یا پھر آپ کا اندر جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، تو یہ تو ایسی چیزیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، بلکہ یہ ایک نیچرل فینومینن ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے آپ نے کیسے رہنا ہے یا آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، تو یہ بھی عقلی بنیاد پہ اور آپ کے جو اندر سے یہ گواہی آتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، تو ہمیں یہ ایک انسانی فطرت کی چیز ہے، اس میں آپ کو کسی پیغمبر کی یا اللہ تعالی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
بہت اچھا ارشاد فرمایا. یہ اندر کیا ہے؟ کوئی ہوگی نا چیز جس کو آپ اندر کہہ رہے ہیں. یہ اندر کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اسے کہا اماں 80 سال کی آپ ہو گئی اور میری عمر دیکھیں تو میں 60 سال کا ہو گیا، 20 سال کی تھی جب میں نے جنم لیا تھا، 60 سال میں آپ ہر دن مجھے بیٹا سمجھ کے ذلیل کرتی ہیں، میں تمہیں ختم ہی کیوں نہ کر دوں. تو یہ اندر کی آواز ہے نا، اس سے کیوں انکار ہے؟ فطرت کیا چیز ہے؟ فضول کی باتیں. میری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ میں جن سے مخالف کی طرف نہ جاؤں. تو یہ جو میری فطرت ہے، میرے والد صاحب کی فطرت اس کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ یہ اندر کیا چیز ہے، ہمیں بھی سمجھائیں. آج تک نہ دیکھا نہ سنا، اور اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تم سے کسی نے حساب نہیں لینا تو زمین کیوں نہ قبضہ لیں. سارے معاشرے کو اس پہ پرکھیے، اس اصول پہ جو آپ قائم کر رہے ہیں کہ اندر سے، تو یہ بے جا اصول اور فضول کی بات ہے کہ ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور یہ کرتا ہے. کوئی چیز نہیں ملامت کرتی، بس عقل کی بنیاد پہ چلنا ہے اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ہمیں اندر کسی کے یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے. کوئی محبت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. سیدھی طرح جانوروں کی طرح انسان بنے، اپنا کھانا لیں، گورنمنٹ جو متعین کر دے، اور اس کھانے کو رکھیں، استعمال کریں، کھائیں اور ایسے کام کریں جیسے جانور کام کرتے ہیں. صاحب آپ کمال بات کرتے ہیں، اندر اندر ہی سے تو یہ آواز اٹھی تھی جس پہ پورے چائنا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے پڑھیں، اندر ہی سے تو آواز یہ اٹھی تھی کہ جو بھی قتل کی سزا پائے اس کے جسم سے کھال اتار دی جائے اور خالص انسان کا ترو تازہ گوشت اگلے دن مارکیٹ میں لٹک رہا ہے، دمبے کا گوشت بھی ہے، بکرے کا بھی ہے، سانپ بھی ہیں، چھپکلیاں بھی ہیں، سب مرے ہوئے لٹک رہے ہیں اور کچھ تڑپ رہے ہیں اب بھی کوریا میں، اب بھی چائنا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی لٹکا ہوا ہے. بادشاہ سلامت نے فرمایا ہے کہ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ اور انسانی گوشت کھاتے رہے. یہ تو اب تک کی چائنا کی تاریخ میں ہے، مردہ اسی طرح کھا جاتے، مردہ یعنی جسے قتل کی پھانسی کی سزا سے ہوتی تھی اسی طرح کھا جاتے تھے. یہ اندر کیا ہے؟ اور اس اندر کی تو آپ کمال کرتے ہیں، آپ بھولے جا رہے ہیں. ارے حضرت، اس اندر سے آواز اٹھی ہے پوری کیبنٹ میں کہ جو کوئی ایسا کام کرے اس کو مرد سے نامرد کر دو. یہ پرائم منسٹر اور سارے اسی پہ تو آئے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک تہذیب ہے، ایک چیز ہے، آپ سے غلط مانیے لیکن یہ کر دو ٹھیک ہے. اور اگر شریعت یا کوئی مذہب دین کہتا ہے کہ اسے یہ سزا دو، اتنے درے لگا دو، تو وہ چبھتی ہے، اس سے نفرت ہے. یہ کل اندر سے ہی آواز اٹھی ہے، نہیں پڑھے لکھوں کی آواز اٹھی ہے. لہذا کیوں نہ ہم یہ قانون بنائیں، کیوں آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے؟ ہم چھوڑ دیں اس کو کہ اتنے درے مارو، رجم کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ سب زمانے کی باتیں چلی گئیں. اب ہماری نیچر جو ہے وہ یہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، والد صاحب گمراہ نہ ہوئے، کسی اور راہ پہ نہ چلے اور نکاح ہو گیا اور اس کے نتیجے میں میں ہوں اور میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ میری تو نیچر میں ایسے نہیں ہے، میری نیچر تو یہ ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے گھر آنے سے؟ یہ دوا کافی ہو جائے گی. پھر اس وقت نیچر کہاں جاتی ہے؟ در حقیقت یہ نبوت کے اعلی مقام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. کاش آپ ہماری درخواست مان لیتے اور آپ پڑھتے کہ ایک تو وہ ہے جس کو آپ پرچار کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں بھی کچھ ہے نا، اسے بھی تو پڑھیے. آپ اتنا تو موقع دینا ہے یار. ہم آپ کو پڑھتے ہیں، کمیونزم کو پڑھتے ہیں، کارل مارکس کے تصورات کو پڑھا ہے، اتنی راتیں اور اتنا وقت، اتنا خون جلا کے برباد کیا ہے، آپ بھی تو آئیں. مسئلہ یہ کہ آپ بنیادی زبان ہی نہیں جانتے. اب ہم اگر کہیں کہ کارل مارکس کو پڑھنا ہے اور جرمن میں پڑھنا ہے، فرینچ میں پڑھنا ہے، ہمیں نہیں آتی. مارکس کا اتنا تو حق ہم پہ ہونا چاہیے نا کہ جس زبان میں اس نے کوئی کتاب لکھی ہے ہم ڈائریکٹلی اپروچ کریں اس زبان کو، اسے سیکھیں اور پھر پڑھیں کہ اس نے کہا کیا ہے. ہم ترجمے پڑھ لیں، ہم ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ لیں، جھوٹ پڑھ اور سن لیں اور پھر اس پہ کسی پہ تنقید شروع کر دیں. یہ اندر کی فطرت نہیں کہتی کہ یہ خیانت کر رہے ہو؟ ادھر اندر کی فطرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس فطرت کو زندہ رہنا چاہیے. آپ آئیں ہمارے، آپ پڑھیں، آپ نبوت پہ پڑھیں کہ نبوت ہوتی کیا چیز ہے، ابن عربی نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، مولانا روم نے مثنوی میں کیا کہا ہے، وہ شاہکار ابقات جو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں جو بحث کی ہے کہ نبوت کا مقام کیا ہے، اور کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ حقائق نبوت کیا ہوتے ہیں، حقائق الہیہ کیا ہوتے ہیں اور حقائق نبوت کیا ہوتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، نوح، آدم اور حضرت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آپ کو بحث کرنا بھی نہیں چاہیے، آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے کسی پہ تنقید اور تبصرہ شروع کر دیں. اگر آپ پڑھیں، پرشین پڑھیں، عربک پڑھیں، پھر آپ آئیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں.
آگے سے
جی سامعین صاحب، جو ہم نے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ جو الحاد کے اوپر جو کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو وہ پڑھ کر جو ہے جو ملحدین ہیں ان کے ساتھ وہ بات کر سکتے ہیں.
کس زبان میں
کون کون سی کتاب
جی ضرور آپ فرمائیے کس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں. آپ زبان کو منتخب کیجئے تاکہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے. آپ اگر عربی جانتے ہیں تو آپ بلی سینا کو پڑھیے، قانون کو، شفا کو، ابن عربی کو. مولانا فارسی آپ جانتے ہیں، مولانا روم کو پڑھیے، مثنوی کو پڑھیے کہ وہ خدا کے ہونے کے کیا کیا دلائل باندھتے ہیں. اور آپ اگر فارسی جانتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات کو پڑھیے. اگر آپ عربی فارسی سے واقف ہیں تو آپ کو بہترین مشورہ دیں، آپ غزالی کو پڑھیے. حدیث میں انہیں چھوڑ دیجئے، حدیث میں امام غزالی رحمۃ اللہ کو کوئی اعتبار نہیں. غزالی کو پڑھیں، وہ کہتا کیا، اردو ترجمے نہیں، ڈائریکٹ آپ پڑھیں. شاطبی کو پڑھیے، اور یہ رہ جاتے ہیں ابن خلدون اور ابن رشد، ان کو پڑھیے. اور اللہ کے ہونے کے دلائل اور خدا کا اثبات اور اس پاک ذات کا وجود اور اس کی صفات، ان کو پڑھنا. اور شاہ ولی اللہ کو پڑھیے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ، کہ ہم ہندوستان سے باہر کیوں جائیں، یہاں تھوڑے خدا کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے لکھا ہے اور کمال کا لکھا ہے اور کمال کا لکھا ہے اور دنیا کو مات کر دیا، مات کر دیا ہے. ان کے دلائل پڑھ کے آدمی کو بھاگنے کی راہ نہیں ملتی کہ یہ خدا کے اسباب کے دلائل. نہ تسلی ہو تو ابن عربی کو پڑھ لیں. اور بہت احتیاط کے ساتھ ایک اور پرخطر راستے کی ہم دعوت دیتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ. عقیدے میں اللہ تعالی کے متعلق شیعہ حضرات کا علم کلام پڑھیے. ان کے آئمہ نے رحمہ اللہ اور ان کے بعد ان کے شراح جو ہیں، کافی ہے، کلینی ہے، کافی میں مستقل خدا کی ذات کے دلائل ہیں. جہاں شیعہ اہل تشیع اپنے عقیدے پر بحث کرتے ہیں، ان کے فلاسفہ نے خدا کے وجود پر اور الہاد کے انکار پر جو دلائل لکھے ہیں نا، اس کو پڑھیں. اور یہ تو رہ جاتے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو پڑھیں، وہ اس فلسفے میں دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے کہ بھاگنے کو راہ نہیں ملتی. یہ پڑھیں پھر آئیں، پھر کہیں خدا نہیں ہے، ہمیں ہم اپنی مشکل پیش کریں، ہمیں نکالیں اس سے نجات دے. بھلے یاسب اللہ، آپ یہ بتائیے کون سی زبان آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے عرض کریں. کہیے
جی مفتی صاحب، اس پہ الحاد پر بات ہو گئی. مفتی صاحب، ایک آج کل جو ہے وہ کافی سوالات جو ہیں، آپ نے اس پہ تقریباً 3 سال پہلے بات کی تھی بٹ کوائن کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے ایک عمومی طور پہ کہا تھا کہ اس کا جو ہے وہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا، لیکن آپ نے اس کو کہا تھا کہ جو آپ نے جتنا اس پہ تحقیق کی وہ جائز ہے. تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس پہ کچھ آپ فرما دیں، کیونکہ آج کل اس کا بٹ کوائن جو ہے وہ کارپوریشن جو ہے انہوں نے بھی خریدنے شروع کر دی، اور بعد میں شاید یہ کرنسی جو ہے یہ ٹریڈنگ کے لیے تجارت ابھی ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہوگی ہے لیکن بعد میں چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی استعمال ہوگی. تو اس میں جو ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں وہ اس میں کیا ہے کہ بٹ کوائن جو ہے وہ جائز کس وجہ سے ہے؟
آپ چند دن میں ایک ویڈیو دیکھیں گے جو آج ہی ہم نے ریکارڈ کروائی ہے, اور وہ جو یہاں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارا دن اور سارا وقت گھیرے ہوئے, صبح آنکھ کھلنے سے پہلے اس کام کو سوچنا اور شروع کرنا پڑتا ہے, اور بستر تک سوچنا پڑتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کہاں سے کیا کام ہوگا. اتنی شدید مصروفیت کی وجہ سے ہم اس پہ تفصیلی بات اللہ موقع دے تو ضرور کریں, لیکن فی الحال کچھ عرض نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اس کو جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا ہم یہ سمجھیں اس کو پڑھ پڑھا کے کہ اس کی حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کرنسی ہے, جیسے سونا ہے, جیسے چاندی ہے, جو مضبوط بنیاد پر پوری دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر تجارتیں بنتی ہیں. مثلا اب کسی ملک میں اس ملک کی کرنسی چھپنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ضمانت کیا ہے, وہ ضمانت ہے ہی نہیں. تو وہ جو نوٹ کسی بھی ملک کا ہے وہ اس کی کاغذ کی کرنسی رہ جائے گی, حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا, اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, اسی پہ پوری دنیا چلتی ہے, اسی میں زکات دی جاتی ہے, اور اسی میں سارے شرعی ذمہ داریوں کو اور جو قانون ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. تو جب سونا اس مقام پہ ہے, چاندی اس مقام پہ ہے, تو یہ جو کرنسی کی تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں یہ اب کچھ مراحل کے بعد دنیا میں یہ آ جائے گا, اسی صورت میں کہ جس طرح ان چیزوں کی سونے چاندی کی لین دین ہوتی ہے یہ بھی اساس اصل قرار پائے گا. اس سے ہمارا خیال ہے کہ یہ جائز. انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی بات کریں.
صاحب اس پہ ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ سوال یہ بلکہ ان کا ایک کامنٹ ہے کہ یہ آج کل کے اور اس سے چیز یہ بھی شاید ان کے شاید ہی ان کے ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ کی جتنے بھی فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں جس میں بٹ کوائن بھی آ گیا, یہ ہمارے جو مشرق کے جو علماء ہیں یہ وہ اس سے بہت دور ہے, وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ویسٹرن جو فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ایک تو ان کی طرف سے بے اعتمادی کا اظہار ہے کہ جو ہمارے مشرق کے علماء ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ ایسا سوال ہے جو کہ مغرب میں جو رہتے ہیں حضرات جو کہ اسکالرشپ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے لی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. تو یہ سوال کامنٹ ہوتا تھا, تو میرے بہتر سے سوال یہ کہ بے اعتمادی جو ہے اس کا ایک وجہ جو ہے تو آپ نے تعلیم بتائی کہ وہاں پر مشرق میں اس طرح کا ہے سلسلہ جو ہے, لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو اسکالرز ہیں وہ شاید ویسٹرن فائنینشیل انسٹرومینٹس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو لیکن ان کی اپنی جو تعلیم دین کے معاملے میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جہاں سے بھی فارغ ہوتے ہیں. تو جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو شاذ اقوال پر بھی وہ بات کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہوئی ہے ان کی شاذ اقوال کے اوپر, تو یہ بے اعتمادی جو ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟
سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی حد تک ان سے اتفاق, ہمارے یہاں کے علماء بہت کم ہیں جو ویسٹ کے ان ٹولز اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس لیے آپ کبھی بات کر کے خود کسی سے دیکھ لیں کہ اس نے اسلامی معاشیات کو یا قانون کو یا جو ویسٹ میں ہو رہا ہے تجارت کے جو نئے نئے موڈ ان کے بن رہے ہیں کتنا پڑھا ہے. ہمارے سے اکثر علماء اس سے ناواقف. رہ گئی ویسٹ کی بات, تو ویسٹ میں جن مسلمانوں نے معاشیات کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے انہوں نے مشرق کے علماء کے اصل استدلال کو نہیں پڑھا. مثلاً آپ وہاں کسی سے سمپل سی بات پوچھے اور وہ بتائے گا کہ روپے کی قدر کم ہونے سے اور بڑھنے سے ملک کی اکانومی میں کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک یہی چیز حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا جمعہ کا ایک, اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ قیمت مقرر کر رہا ہوں, یہ قیمت مقرر کر رہا ہوں. پہلے تم 8,000 فلاں مسئلے میں دیتے تھے, اب میں اس سے 10,000 مقرر کہ 12,000 پہ لا رہا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا, اب آئندہ سے ملک میں یہ ہوا کرے گا. میں روپے کی ویلیو کو کم کر رہا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں سستی ملتی تھی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور 1.5 سال کا یا 2.5 سال کا, جو بھی خلافت مبارکہ کا دور تھا, وہ اتنی افراتفری میں گزرا ہے کہ تاجروں نے منمانی کر کے چیزوں کو, اشیاء کی قیمت کو بڑھا دیا ہے. مہنگائی آ گئی ہے, میں اس مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے ریٹ کو ادھر سے ادھر کر رہا ہوں, میں اپنے مملکت میں چلنے والے سکے کی قیمت گرا رہا ہوں. اس کا اثر جا کر کہاں پڑا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں بتاؤں مدینہ منورہ کا بازار کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے اور وہاں جا کر آپ نے پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا یہاں سے مدینہ کی مارکیٹ شروع ہوگی اور میری مسجد کی حد تک جائے گی, پھر دوسری سمت متعین کی. یہ جو جگہ تھی اس میں ایران کی کرنسی آتی تھی, اس میں روم کی کرنسی آتی تھی ترکوں کی بھی, اسی میں عربوں کی اپنی کرنسی بھی ہوتی تھی, اسی میں مصر کی کرنسی آتی تھی, اسی میں عیسائیت جس کا مرکز اس وقت استنبول تھا یہ بھی آتی تھی. یہ 5-6 کرنسیز یہاں پہ پہنچ کے ایک دوسرے میں تبدیل کی جاتی تھی. اور یہ وہ جگہ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہاں پر کسی کو پکی دکان بنانے کی اجازت نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے, یہ بڑی طویل بات ہے, اس کے لیے گھنٹوں چاہیے بات سمجھنے کو, لیکن کیا کہیں. تو اس آدمی نے لوہے کی ایک بھٹی لگا لی تھی. اس مارکیٹ میں تجارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ یہاں بیٹھ کے تجارت کرو. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ وہیں آ کے تجارت کرنے لگے تھے, سعد رضی اللہ عنہ اسی جگہ کو سنبھال لیا تھا. یہودیوں کے اخراج کا جب دور آیا ہے تو یہ ساری مارکیٹ میں چھائے ہوئے تھے یہودی. اور جب آپ نے بنو قریظہ کو نکلنے کا حکم دیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا, اللہ کے رسول نے تمہارا قرضہ دینا ہے, یہ آپ نکال رہے ہیں تو ہمارے قرضہ, ہمارا پیسہ تو ادھر چلا جائے گا سارا یہودیوں کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو جتنا وہ دیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دو. اور جب وہ نکلے ہیں تو مدینہ منورہ کی مارکیٹ خالی ہو گئی. خود تشریف لائے, فرمایا ساتھ یہاں بیٹھو اور تیروں کی ایک گویا اس زمانے کی چھوٹی سی جو فیکٹری لگ سکتی, فرمایا یہ کام کرو. وہ تیر بنانے میں لگ گئے, کپڑے کے لیے منتخب فرما دیا. اور جتنی کرنسیز وہاں آتی تھیں ان کے تبادلے کو آپ نے جائز قرار دیا. اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک کی چیز چلتی رہی ہے. اور وہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک لوہار کی بھٹی دیکھی اور اس میں لوہے کو پگھلا کر مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں, اور اب اتنی خوبصورت اتنی اچھی چیزیں بناتے تھے کہ تاجر وہاں آ کر خاص طور پہ یہ چیزیں خرید کے لے جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے, کھڑے رہے, وہ پوری بھٹی تھی. تو آپ نے آہستہ آہستہ پاؤں مارنا شروع کیا اس پہ ٹھوکر سے, یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں بولے, دیکھتے رہے. اور امیر المومنین نے ساری بھٹی توڑ دی, وہ بھی دیکھتا رہا اس کی بھٹی تھی. اور پھر چلے اور آپ نے تمہیں نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ اس مارکیٹ میں کوئی بھی پکی دکان نہیں بنائی جائے گی, اس کے باوجود تمہاری یہ حرکت. اس مارکیٹ میں یہ جو کرنسیز کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا اسے حل بھی کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں ہمارے بچے جو ویسٹ میں معیشت کو پڑھتے ہیں ہم ان سورسز تک پہنچے نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ وقر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افراتفری ہو گئی تھی، اس وجہ سے ریٹ میں اسے کم. اسی میں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے کہا لوگوں امیر المومنین نے جو چیزیں مقرر کی تھیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی چلاتے رہے اور معاشرہ خوبی سے چلتا رہا. اب ہمارے پاس خزانے میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم اس کی قیمت کو لوٹانا چاہیں اور روپے کی قدر کو وہ رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. امیر المومنین نے بھی ٹھیک کیا اور میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں. میں چیزوں کی اشیاء کی قیمت کو دیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ خون کے بدلے میں ایک دوسرے سے کیا لیا جائے، دیت کو، تجارت کو، زکوٰۃ کو، ان سب چیزوں میں فرمایا اس پہ لے جا رہا ہوں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا. اور نتیجہ یہ کہ روپے کی قدر میں ویلیوز کی زیادہ ہوئی، پھر اس تک چلا گیا یا کم ہوئی اس تک، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب اس کو بچے پڑھیں کہاں، پڑھیں گے کہاں؟ سورس، جس سورس میں ہے نا سارا عربی میں، اس زبان تک ان کی رسائی نہیں. ہم سب جڑوں کو پانی نہیں دیتے، وہ خشک ہو رہی ہیں اور شاخوں کو پانی دے رہے ہیں. بھئی ایسے افراد پیدا کرنے چاہیے، ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو اکانومی میں بھی ماہر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اصل سورسز جو اسلام کے ہیں ان کو پتا ہو کہ وہاں سے رہنمائی مل جائے گی اسلام کیسی معیشت چاہتا ہے. تو ان کی بات درست ہے جنہوں نے لکھا، ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے. سب سچائی کے اعتراف میں ہے کہ آپ پورے ملک میں، پاکستان میں جتنے بھی اسلامک اکانومی پہ بات کرتے ہیں یہ سارے بہت زور مار لیں آپ، 30-40-50 افراد مل جائیں گے، باقی ہیں کہاں؟ باقی کہاں؟ اور بہت سے ایسے جنہوں نے صرف عظمہ متقی صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے عزت کو ان کو پڑھایا ہے اور ان کا علم اتنا ہی ہے، اس سے پیچھے کہاں جائیں؟ بڑا چیلنج ہے اگر لوگ پڑھنے لگیں. بانڈز کو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حرام قرار دیا تھا اور وہاں غلام رسول صاحب سعیدی جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، مسلم کی شرح لکھی ہے، اور ان کی ان چیزوں پہ وہاں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اس کا مقدمہ یا اس کی تعریف لکھی ہے. اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ درست نہیں تھا، بانڈز جائز ہے، اور پھر اس کے دلائل دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال میں اس کے کوئی اگینسٹ کوئی لکھے گا؟ 10-1 سال تو ہو گئے ان کے اس فتوے کو بھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت فتوے کو کئی دھائیاں گزر گئیں. یہ مسائل کون حل کرے گا؟ نظام تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے، بچے اس نہج پہ پڑھ نہیں سکتے، اساتذہ اتنی گہری علم رکھنے والے نہیں ہیں. جو مذہبی طبقات ہیں ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں. کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ یونیورسٹی بنائیے. اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس محاذ پہ کام کرنا ہے. دنیا میں اکانومی بالکل ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں خون ہے، اس کے پہ کیا بحث کرنی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن اتنے بڑے اکانومسٹ، اور ایک بات آپ سے عرض کریں، ہمیں یہ یقین ہے، پورا یقین ہے، جیسے اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے اس کے مساوی یقین ہے کہ یہ دنیا، اس کی معیشت اس سود کے نظام کو نہیں سہار سکتی. دنیا برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، جھٹکے لگیں گے ایسے اس نظام کی وجہ سے کہ انسانوں کو قتل کرنا پڑے گا، انسان خودکشی پہ مجبور ہو جائیں گے. ایک جھٹکا لگا تھا نا کچھ سال پہلے تو پوری دنیا ہل گئی تھی کہ نظام کیا. اب بھی موقع ہے کہ ہم متبادل نظام فراہم کریں، اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، جہالت کا اعتراف کریں. ہمیں جا کر کسی یہودی عیسائی سے ہی کیوں نہ ویسٹ میں جا کر پڑھنا پڑے، ہمیں پڑھنا چاہیے. تعلیم میں تو کچھ نہیں ہے نا، ہم کون سا ان سے کوئی عقیدہ لے رہے ہیں یا کچھ اور لے رہے ہیں، ہم تو ان سے اس فیلڈ میں جو مہارت ہے اس کو سیکھ کر جان کر اسی کا متبادل نظام تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ کام کرنے کی. فرمائیے.
جی مفتی صاحب، اسی ریلیٹڈ سوال جو ہے وہ ایک صاحب نے بھیجا ہے تعلیم کے موضوع پہ، کہ ان کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے بیان میں انہوں نے یہ سنا کہ آج کل کا جو تعلیمی نظام جو ہے وہ زہر کی طرح ہے، تو ان کو کافی پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پھر کن اسکولس میں بھیج سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے اچھی تعلیم حاصل کریں.
نہیں ہے، نہیں ہے. نسل در نسل جو تباہی آ رہی ہے نا، اور پچھلے 300 سال سے پٹائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تعلیم کا نظام نہیں. اس بات کو بھول جانا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا نظام تعلیم، ہم خود نہیں پٹے، ہم خود نہیں اس میں تباہ ہوئے. آپ سوچیں نا، جس کی عمر اس وقت 60 سال ہو، 50 سال ہو، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے کہ اسکول نے کیا تعلیم دی تھی، کالج نے کیا کر لیا تھا، کیا کمال ہو گیا تھا. سارا قصور ہمارا ہی تھا کہ ہم غبی اور کن ذہن تھے. اس نظام تعلیم میں بھی جان تھی کہ نہیں تھی؟ اس لیے بھیا 300 برس سے یہ چیز چل رہی ہے، 300 برس سے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اور اس سے پہلے جو مغلوں کا نظام تھا، جو انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے اصول، انہوں نے کہا جس گاؤں میں 30 بچے پڑھنے کے قابل ہو جائیں وہاں کلاس شروع کر دیں. یہ مستقل اصول تھا. شوالے میں شروع کریں، ہندوؤں کے یہاں شروع کریں، مسلمانوں کی مساجد میں شروع کریں. وہ کہتے تھے یہی تمہاری درسگاہ ہے، یہی مسجد ہے، یہی امام ہے، اسی نے تمہیں پڑھانا ہے. اور فارسی اگر پڑھنی ہے تو تم ہمارے پاس پڑھ لو، اور میتھمیٹکس کے لیے یہ مندر ہے اور برہمن پڑھا رہے ہیں، ان سے پڑھ کے آؤ. اب کمال کی بات کرتے ہیں. حد یہ تھی کہ ہندو برہمن مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کے یہ درس نظامی پڑھاتے تھے. یہ تو بہت دیر میں ایک وکیل صاحب کو خیال آیا کہ یہ دو قومیں تو 1001 سال 1200 سال اکٹھی رہ گئی ہیں، یہ نہیں رہ سکتی، انہیں الگ کرو. تو اس لیے نظام تعلیم ہے نا، پیدا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بتائیں اس نظام تعلیم نے کتنے ایسے بچے جنم دیے جو نوبل پرائز کے لیے کم سے کم نام ہی آ گیا. اس نظام تعلیم نے جو کچھ دیا ہے وہ پارلیمنٹ میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، پیسے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. نوٹوں سے سیٹیں خریدی جا رہی ہیں کہ نہیں خریدی جا رہی. ہمیں کیوں نہیں یہ احساس جاگتا کہ ہم اسباب وسائل اور ذرائع اکٹھے کریں؟ جن صاحب کو شکایت ہے نا بچوں کی، انہیں کہ یہاں آ جائیں، ہم سارا پیسہ جو ہمارے پاس آتا ہے ان کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک درسگاہ بنائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں، ایک بڑی بڑی جگہ بنائیں. یا 30-40% تعلیم کافی ہے بھائی، 70% تربیت ہونی چاہیے، پتا ہونا چاہیے کس وقت اٹھ رہے ہیں. ارینجڈ لائف نہیں رہی، اسکولوں نے یہ سکھایا، تہذیب نے یہ سکھایا. فرمائیے. ہاں بات کر رہے تھے ہم، ذرا سا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام تعلیم پیش کیا تھا، کہاں گیا؟ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ میں تھے، بنگال میں رمضان گزارا تھا. رمضان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک نصاب تعلیم مقرر کیا تھا کہ یہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ ایسے ہی نہیں تھے. تقسیم جب ہوئی ہے تو جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا، وہاں ابوالکلام آزاد تھے. پورے ہندوستان کی مشترکہ جلسہ کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کا کیا کرنا ہے. اور کہنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، دیوبند اس وقت جوبن پہ تھا اور دوسری طرف بریلی کے حضرات تھے، ان کی آپس کی روز کے اختلاف تھے کہ یہ سنت ہے بدعت ہے، سنت ہے بدعت ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ سے پوچھا گیا، جو شیخ الحدیث تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے، کہ حضرت جلسے کی نظام تعلیم کے لیے صدارت کون کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اجمیر کے سجادہ نشین صاحب آئیں گے، وہ کریں گے. ان کو خط لکھو کہ حضرت آپ آئیں اور ہم آپ کی بات مانیں. اتنے کھلے ظرف کے لوگ تھے، وہ اتنی بلند نگاہ تھی کہ ہمارے بچے پڑھیں گے کیسے. چنانچہ پھر کمیٹی بنی، پھر اور چیزیں ہوئیں، پھر محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے نصاب تعلیم کے لیے کتابیں لکھی، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے رسالے کے لیے. پھر مولانا اسماعیل میرٹھ ہی، اب تو اس ہستی کو کون جانتا ہوگا، ان کی نظمیں شامل کی گئیں، اسے پڑھانا ہے ان چیزوں کو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں، تمام بچوں کا ایک لیول تک کا نصاب یکساں رکھیں، سب نے یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سپیشلائزیشن ہے. سپیشلائزیشن پہ پہنچ گئی تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھے تم ہمارے یہاں اور جا کر تم انجینئرنگ یونیورسٹی، اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی بنائیں کہ بیٹے اس کے بعد آپ نے انجینئر بننا ہے اس میں چلے جاؤ، میڈیکل میں بننا ہے کہ ہمارا اپنا میڈیکل کالج ہے اس میں چلے جاؤ، قانون ہے آپ نے عربی پڑھی ہوئی ہے آپ قانون کو جانتے ہیں، آپ انگلش لا بھی پڑھیں اور مسلمانوں کا اپنا لا بھی پڑھیں، یہ کتاب و سنت ہے اس کے تحت انصاف ہے، یہ انگلش لا ہے اس کے تحت انصاف ہے، یہ موجودہ دنیا ہے، یہ اکانومی ہے، آپ نے اکانومی کے متعلق کیا پڑھا ہے، آپ اسی میں چل کے ڈاکٹریٹ کریں اور ہم اپنا کالج کیوں نہ بنائیں اکانومی کے لیے. ان بچوں کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دیتے ہیں اور بچہ وہاں پڑھتا کم ہے اور اس کی اور ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جاتی. ہم نے ایسا صالح ماحول دیا ہی نہیں. آپ اسے کسی صالح ماحول میں رکھیں 20-21 سال تاکہ اسے زندگی کے حقائق پتا ہوں، اللہ کی معرفت اس کو پتا ہو. اللہ نے جو چیزیں ہر مسلمان کو دو چیزیں تو کرنی کرنی ہے، اس بچے کو ٹرین کیا جائے کہ بیٹے دین بس اتنا کافی ہے کہ تمہیں بتاؤ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقعہ کیا ہے، بس کافی، کوئی مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے. مفتی بننا ہے تو اس شعبے میں جاؤ، تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو. ایک یہ، اور ایک بچوں کو سکھایا جائے باقاعدہ تعلیم میں کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، حسد ہے، ظلم ہے، ظلم کے خلاف نفرت ان کی فطرت میں ڈالنی چاہیے کہ بیٹے ظلم دیکھ کے ہم چپ نہیں رہیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ ظلم کا مداوا کرنا ہے. ظالم یا ٹھیک ہو جائیں یا مٹ جائیں، تیسری کوئی چیز دیں. ایسی ٹریننگ کے بعد جو بچے ہوتے ہیں 20-25 سال ایک پاکیزہ ماحول میں اور ایک اچھی تربیت میں، اچھی غذا کے ساتھ، اچھے جم کے ساتھ، یہ مسلسل عمل چلتا رہے صدی دو صدی تک، پھر بات کیجیے. فرمائیے.
مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابھی حال ہی میں غالباً حکومت نے جو سیرت النبی جو ہے وہ اپنے نصاب میں شامل کرنے کے لیے غالباً کوئی بل پاس کیا ہے، تو یہ اس طرح یہ کیا ہے، وہ پیچ ورک ہے کہ کچھ ادھر سے لے کے لگا دیا ہے اس طرح، تو اس سے کتنی تبدیلی آئے گی تعلیمی نظام کے اندر؟
بہت زبردست تبدیلی آئے گی جناب. آپ ایسی ایسی بات سوچتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا ضروری قرار دیا گیا ہے اور وہ چھپ گئی کتابیں، آ گئی سیرت، آپ کو نہیں معلوم، مارکیٹ میں بک رہی ہے. یہ اگلے مارچ سے جو کلاسز شروع ہو رہی ہیں اعلان کے بعد، وہ سب بانٹی جائیں گی اور ہر بچہ سیرت پڑھے گا، ہر بچہ لبیک کے نعرے لگا رہا ہوگا. اس سے پہلے ابھی اعلان کیا تھا کہ عربی بھی ضروری ہے، ہر ایک میں عربی پڑھائی جائے گی بچوں کو. اس سے کچھ دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ اقبالیات ضروری ہیں، اقبالیات کو داخل کر دیا گیا نصاب میں. سمجھتے ہیں اس اشارے کو؟ بچپن میں اسکول میں کیا کرتے، لپیٹتے جاؤ بھیا. کون پڑھتا ہے سیرت اور کون پڑھاتا ہے؟ کون قرآن کریم کو مستقل پڑھانا ہے، کس نے پڑھانا ہے اور کس نے پڑھنا ہے؟ کون عربی پڑھتا اور پڑھاتا ہے؟ سب ایک پہ ایک جھوٹ، سب ایک پہ ایک جھوٹے وعدے. کچھ نہیں کرنا. بھٹو صاحب نے جو وعدے کیے تھے تعلیم کے وہ پورے ہو گئے. زرداری صاحب نے دانشمندی سے سندھ میں چائنیز زبان کے متعلق فرمایا تھا کہ ضروری پڑھائی جائے گی کیونکہ ہمارا آئندہ واسطہ پورا ہو گیا. آپ تعلیم کا بجٹ اپنا دیکھیں کتنا ہے، آپ کا باقی چیزوں میں بجٹ کتنا ہے، پینشن پہ بجٹ کتنا ہے، مختلف ادارے جو حکومت جنہیں پال رہی ہے یا وہ حکومت کو چلا رہے ہیں ان کا اپنا بجٹ کتنا ہے، تعلیم کا بجٹ کتنا ہے. یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ نصاب تعلیم یکساں کیا جائے گا، وہ ہو گیا، پورا ملک وہی پڑھ رہا ہے. آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر. ہم کیوں خود کو دھوکے میں رکھتے ہیں؟ سچ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ ہم کھیل رہے ہیں اگلی نسلوں کے ساتھ. ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اے خدا میں بیزار ہوں، میں اس نظام پہ اگر لعنت کا لفظ ہے تو اس پہ یہ بھیجتا ہوں. ہمارے بچے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم خود برباد ہوئے ہیں یار، اور کسی نے کیا ہونا ہے. یہ نہیں مانا جا سکتا کہ ہمارے بچوں میں ذہین نہیں پیدا ہوتے، یہ نہیں مانا جا سکتا کہ بچوں میں قوت اور استعداد اور طاقت نہیں ہوتی. رہنمائی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ کتابوں کا ماحول نہیں ہے. کس کو دھوکا دینے چلیں؟ اور ہاں یاد آیا، سب سے بڑا ادارہ جو تعلیم کے لیے قائم ہونا ہے اور جس کو اب مستری کل بلائے اور مزدوروں کی لائن لگی ہوئی ہے، ابھی اسلام آباد جائیں نا تو روڈز بند ہیں، وہ سب کل شروع کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک یونیورسٹی بنایا جائے گا. ہے آپ، آیا آپ کے خیال میں؟ تم تو دوستوں کی طرح آپ سے بات کرتے ہیں کہ بالکل تالے لگ گئے پرائم منسٹر ہاؤس پہ، کیا آئندہ یہ یونیورسٹی بنے گی جہاں وزیر تعلیم ساتویں جماعت میں فیل ہو اور وزیر اعلی یہ کہے کہ ہے تو یہ فیل ساتویں جماعت کا بچہ لیکن تعلیم کو خوب سمجھتا ہے. سادہ سی بات ہے، کیا برا منانا ہے؟ انہیں چاہیے وزیر اعلی کو، اب بیٹوں بیٹیوں والے تو نہیں رہے، ذرا سی عمر بڑھ گئی ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو وزیر تعلیم کے حوالے کر دو کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ. اس نظام تعلیم سے لا دینیت کے کانٹے چبھتے ہیں، اس نظام تعلیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بدتمیزی آئے، اخلاق کی تباہی ہو، اور کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ جن ذریعوں سے تسکین ملتی ہے، اور لفظ بولوں، مزے کی راہیں آسان کی جاتی ہیں، بس اتنا مزے کرو. تو اس پہ لعنت نہ بھیجے تو آدمی کیا کرے؟ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ اکبر الہ‌آبادی نے کہا، اور اکبر الہ‌آبادی کوئی معمولی آدمی تھے. علامہ اقبال نے لکھا ہے اکبر الہ‌آبادی کو، ان کے مکتوبات میں پڑھ لیجئے گا کہ حضرت آپ کب الہ‌آباد میں ہوں گے، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں بیعت کرنے کے لیے. اسی لیے علامہ اقبال اس نظام تعلیم کے خلاف تھے. یہ بانگ درا میں ہے، ان کا لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. اظہار علامہ اقبال، یہ بڑے بڑے لوگ ہر زمانے میں کہتے رہے کہ ختم کرو، یہ بچوں کو برباد کر دو. ہوئے بھی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 1761 میں، 1861، 1961 اور 20، یہ 250 سال خانقاہوں کا نظام برباد ہو گیا، کچھ نہیں بنا، کوئی نہیں سماج. اور ان 250 سال میں تعلیم کا نظام برباد ہو گیا، کوئی نہیں سماج.
مختصراً میں نے سوال پوچھا تھا، ابھی ہمارے ایک بہت دوست قریبی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے الہاد سے متعلق، چونکہ کہ ان کے کوئی دوست ہیں، ان کے بیٹے ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور وہ میڈیکل ریزیڈنٹ ہیں یہاں پہ اسٹیٹ میں. میڈیکل ریزیڈنٹ ہے، مطلب میڈیکل میں ریزیڈنسی کر رہے ہیں.
اچھا جی 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 جی.
اور وہ قریب المرگ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ انتقال کی صورت میں ان کا جنازہ اور ان کی تدفین اسلامی طریقے سے کی جائے گی؟
غنیمت جاننا چاہیے، اور ان کے سامنے اللہ کا نام، اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اور ان کے کیا عقائد ہیں، جب تک وہ پتہ نہ چلیں، محض اس بات پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ملحد ہیں یا کافر، بالکل نہیں کہا جا سکتا جب تک عقیدہ نہ پتہ چلے. عقیدہ اگر نہیں اب تک، یعنی ہمارے سامنے کم سے کم نہیں ہے نا، تو ہم کیسے کہہ سکتے؟ ہمیں ان کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اور ہمیں ان کے لیے تمام مسلمانوں ہی کی رسومات ادا کرنی ہے، جب تک کہ وہ 100% اپنے عقیدے میں ایسی چیزیں نہ لے آئیں جو کفر پہ مبنی ہیں. اور صرف یہی کافی نہیں ہوتا، کفر پہ مبنی چیز ہو اور پھر اس سے تفتیش بھی کی جائے کہ بیٹے آپ اس سے مطلب کیا لیتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے. ہم سب کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال بہت قابل تقلید ہے. مودودی صاحب کے متعلق جب پورے دیوبند کا مکتبہ فکر گمراہی کے اور یہ اور یہ فتوے دے رہا تھا، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے اصرار کیا گیا کہ حضرت آپ بھی فتویٰ دیں. تو حضرت نے اپنی جوانی میں ایک فتویٰ دینا تھا، علامہ مشرقی خاکسار تحریک کے بانی جو تھے ان کی گمراہی کا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا، حضرت فرماتے تھے میں نے پورا لٹریچر خاکسار تحریک کا منگا کے پہلے پڑھا، پھر جو قابل اعتراض چیزیں تھیں ان پہ نشانات لگائے، پھر دیوبند سے دلی جا کے خاکساروں سے یا براہ راست علامہ مشرقی سے پوچھا کہ جو کچھ لکھا ہے آپ نے، آپ کی مراد یہی ہے؟ جب پتا چلا کہ مراد یہی ہے تو تب گمراہی کا فتویٰ دیا. تو فرمایا مودودی صاحب لاہور میں ہیں، میں کراچی میں ہوں، اب میں نہ اتنے سفر کر سکتا ہوں، نہ اتنی ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہوں، تو میں فتویٰ نہیں دے سکتا. سی بھیا واللہ عالم، کیا ان کا عقیدہ ہو جسے ان کے والد صاحب نے کفر یا گمراہی سمجھا ہو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے.
مفتی صاحب، ایک صاحب نے سوال کینیڈا سے بھیجا ہے کہ ان کے والد صاحب کو پچھلے کئی برسوں سے مسلسل ہفتے میں ایک یا دو بار پاپ میں جانوروں کا کچا گوشت مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، اس بارے میں پریشان رہتے ہیں، تو اس کے کچھ معنی ہیں یا وہ اس پریشانی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟
خواب کی تعبیر کے لیے کچھ ملاقات، کچھ مناسبت، کچھ دیکھنے والے کی نوعیت، یہ چیزیں سامنے ہونا تو پھر کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن اصولی طور پہ جب بھی وہ ایسا خواب دیکھیں جس سے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، جس سے انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو جب آنکھ کھل جائے تو لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ تھتکار دیں، یعنی تھوکے نہیں، تھتکارنا تو جانتے ہوں گے، یعنی ایسی ہوا جس میں تھوک کے ذرات ملے گئے، تو 3 مرتبہ تھتکاریں اور پھر اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ اس خواب کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور اس میں جو خیر ہے وہ مجھے نصیب کر، بس اس کے بعد بے فکر ہو کے سو جانا چاہیے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نے یہ کر لیا تو تم اس خواب کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. حدیث میں اس قسم کی چیزیں آئی ہیں، اگزیکٹلی الفاظ تو یہ نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم اس خواب کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو جب انہوں نے حضرت نے اجازت دیا تو اتنا ڈرنا کیا ہے. پھر
جی ان سب ایک اور صاحب نے سوال یہ بھیجا ہے کہ جو فون کے اوپر جو نکاح ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور جی اس پر اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ فرمانے کے اس میں ایجاب و قبول فون پہ کرنا ضروری ہے یا وکیل کس طرح سے اس میں اپوائنٹ کیا جائے گا؟
سب صورتیں جائز ہیں، وکیل دونوں دلہا اور دلہن کی طرف سے ان کے وکلاء بیٹھے ہیں اور ایجاب و قبول کر لیں بالکل ٹھیک ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا نجاشی نے کہ یہاں پہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ بنت ابی سفیان وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور آپ نکاح کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی جمرہ کو بھیجا تھا اپنا وکیل بنا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نکاح وکیلوں ہی کے ذریعے ہوئے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ جاؤ اور میری طرف سے جا کے قبول کر لو میرے لیے. مختصر سی بات یہ ہے کہ نکاح فون پہ بھی سب چیزوں سے اور ایجاب و قبول وکلاء کے ذریعے یا ڈائریکٹ لڑکا اور لڑکی آپس میں دوسرے سے کہہ دیں یہ سب ہو جاتا ہے. ایک بات کرنی ہوتی ہے کہ 100% شورٹی حاصل کرنی ہے کہ لڑکا یہی ہے گواہ سے جانتے ہیں، لڑکی یہی ہے گواہ سے جانتے ہیں. یہ سب گواہی اور شہادت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اب تو اور آسان ہے، ویڈیو پہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں.
جی ایک اور سوال ہے وہ صاحب نے کہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو اس میں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے سے جو دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے مگر ان کے اساتذہ کو تنخواہ کے بجائے صرف کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ کیا کھانا جو ہے یہ اس اساتذہ کے لیے جائز ہے اگر وہ اس کو ایز کمپنسیشن جو ہے اس کو وہ لے رہے ہوں؟
جائز، تعلیم کے نظام کو نہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے. وہ کھانا لیتے ہیں اور بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، یہ کھانا اس کی اجرت میں شمار کیا جائے گا بالکل کوئی عرض. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کی کوئی قیمت مقرر کر دی جائے، اور دوسرا نظام بھی کہ ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، کھانا آئندہ سے آپ تنخواہ سے خرید کے کھائیں، جو عام طور پہ رائج ہے. یہ بھی ٹھیک، کس سورس سے کھانا آتا ہے یہ وہ بتا سکتے ہوں گے کہ کون سا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے کھانے کا.
جی صاحب اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ اس صاحب نے پوچھا ہے کہ آمد کرنا اور خوش آمد کرنے والے کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟
کیا
خوش آمد کرنا اور خوش آمد کرنے والے کے بارے میں ہماری شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟
خوش آمد کرنے کے بارے میں،
جی اور کرنے والے کے بارے میں،
کرنے والے کے بارے میں منع کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے، صاف اور ستھری بات ادب اور احترام کے ساتھ. لیکن اگر کہیں اپنا حق مارا جاتا ہو، مثلا آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے اور خوش آمد کیے بغیر اب ملے گی نہیں اور حق مارا جائے گا، تو پھر ٹھیک. یہ سب چیزیں مجبوری کے درجے میں آتی ہیں. آپ اسے اسی طرح سمجھ لیں جیسے اپنے جسم بچانے کے لیے شریعت حرام چیزوں کے کھانے کو درست قرار دیتی ہے، بالکل اسی طرح جب اپنا حق غصب ہو رہا ہو اور اپنا حق پورا ہی نہ ہوتا ہو اور محتاجی تک، یہ دوسری شرط ہے، احتیاج تک بات پہنچائے، تو پھر یہ چیزیں جو حرام ہوتی ہیں نا، جیسے یہ خوش آمد ہے، تو پھر یہ جواز کے درجے میں آ جاتا. اب ایک آدمی کے پاس 10 مکانات ہیں اور ایک مکان اس کا ضبط ہو رہا ہے، تو چاہیے کہ صبر کرے، خوش آمد ان چیزوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا. اور ایک آدمی کے پاس ایک ہی ٹکڑا ہے زمین کا اور وہ بھی پٹواری لے جائے گا. اب یہ پٹواری کی خوشامد کرتا ہے تب جا کر رکتا ہے, تو وہ جو حرام کام کرنے لگا ہے وہ اس سے بدتر ہے جو یہ کر رہا ہے. تو ایسے موقعوں پہ اپنا حق, اپنا وقت اس کو بچا لینا چاہیے.
سر انہیں صاحب نے ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کہ اگر والدین اپنی بیٹیوں کو وراثت کا حق نہ دیں اور بیٹوں کو اس کا حقدار ٹھہرائیں تو کیا بیٹیاں اپنے حق کے لیے اگر بولنا چاہیں تو بول سکتی ہیں, ان کو خاموش رہنا چاہیے والدین کے ادب میں؟
بالکل نہیں, اللہ کا ادب اس سے زیادہ ہے, اللہ کا حق اس سے زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ للنساء نصیب, عورتوں کا حق بنتا ہے وراثت میں. وللرجال نصیب, دوسری کا فرمایا ہے کہ اور مردوں کا بھی حق بنتا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے کہا کتابم مفروضہ, یہ جو وراثت ہے یہ ہم نے ضروری قرار دی ہے, فرض ہے تم پہ کہ اس کو لو, جبرن وارث بنائے. اسے کیسے کوئی لڑکی انکار کر سکتی, اسے بولنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, اپنا حق مانگنا چاہیے. کئی صورتیں ادب اور احترام سے والدین سے بھی مانگا جا سکتا ہے. وہاں اگر نہیں بات ماننے سننے والا کوئی تو ان کے انتقال کا انتظار کیا جا سکتا ہے. پھر جب بھائیوں کے پاس چیزیں آ جائیں تو بھائیوں سے کہا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں, اس لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ دستبردار ہو جائیں, ظلم کو برداشت کر لیں. وہ کیوں بھائی, کہنی چاہیے بات, کرنی چاہیے, تاکہ قیامت میں اللہ کیا حجت قرار پائے کہ اے خدا میں نے یہ بات کہی تھی, بھائی نے نہیں مانی. اللہ جانتا ہے اس بھائی کا کیا کرنا, ماں باپ سے کہی تھی نہیں مانی, اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا کرنا. اس کے یہاں بہت بہت کڑا انصاف ہے. جس بچی کو اللہ نے اتنا تحفظ دیا ہو کہ وزل موعودت سئلت, جب زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا بے یزم بن قتلت, یہ کس گناہ میں ماری گئی, اس نے کیا گناہ کیا تھا, اس کے یہاں وراثت چھٹ جائی, وہ بھی آئی. ارشاد
سر ایک اور سارا ہم نے آج کل کی غالباً یہ تربیت کی شاید اسی کا اثر ہے کہ وہ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو سلام کا جواب دینے کے بجائے اگلا آدمی جو ہے وہ بھی سلام کا جواب سلام سے ہی دیتے ہیں بجائے وعلیکم سلام کہنے کے. تو ان کا یہ کہ یہ کس مطلب یہ کہ وہ سنتے ہی نہیں ہے, تو یہ کیا تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے یا پھر یہ کہ سلام کا جواب جو لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ میں نے سلام کیا آپ کو جواب دینا چاہیے تھا؟
یہ ذمہ داری ہے ان کی جو ممبر پر بیٹھتے ہیں, جمعے کو تقریریں کرتے ہیں, کہ لوگوں کو تعلیم دیں, لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو سکھائیں کہ سلام کا جواب واجب ہے, اگر نہیں دو گے تو گناہگار ہوگے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر جو معاشرے میں لگتی ہیں, اب بھی اللہ کا شکر ہے ممبر میں اتنی طاقت موجود ہے کہ اگر بات ڈھنگ سے کہی جائے, صحیح بات کی جائے اور مناسب انداز پہ لوگ سنتے ہیں. اب تک, اب اس اگلی نسل میں کیا ہوگا واللہ عالم. یہ تربیت, آپ نے صحیح فرمایا, تربیت میں کمی رہ جاتی ہے, اور جب مناسب طریقے پہ سمجھا دیا جائے تو بچے بہت سے خوشی سے مان جاتے ہیں. جانوروں کی ایک عمر ہوتی ہے, اس میں ان کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا ہے, جب عمر گزر جائے نا ان کی تو پھر اصل قیمت سے وہ چوگنی نیچے آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا گوشت کھانا. اس طرح بچوں کی تربیت کے قبول کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز ضرور پڑھاؤ, جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. آخر 10 سال میں کوئی چیز تو ہوتی ہوگی جس سے فرمایا کہ بستر ان کے الگ کر دو. بچے قبول کرتے ہیں, سنتے ہیں, ہر بچے کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہونی چاہیے.
جی سر، ایک اور ساتھ ہم نے انڈیا سے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک طالب علم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل جو طالب علم ہیں ان کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں آج کل کے پرفتن دور کے اندر، عقیدے سے متعلق یا پھر جو خاص طور پہ مخلوط نظام تعلیم کے اندر جن سے مخالف کا اثر سگریٹ پینا، شیشہ پینا، تو اس میں ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح جو ہے اس ماحول کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بچا سکتا ہے ان ساری خرافات سے جو ہے.
بہت آسان ہے بھیا، اتنی کون سی مشکل بات ہے. اپنی صحبت صالح رکھنا، جو کوئی شخص جس میں خدا کا خوف ہو اور اللہ نے حکمت اس پہ واضح کر دی ہو، ان کی صحبت میں رہنا ایک بات. دوسرے جہاں بھی دشواریاں پیش آ جائیں اللہ پہ بھروسہ اور لمبی دعا اللہ سے مانگنا، پہروں خدا سے مانگتے رہنا کہ یہ مشکل ہے آپ اسے حل کر رہنمائی فرمائیں کہاں جاؤں. اور بہت سی چیزیں جن گناہوں کی بنیاد جذبات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہوتی ہیں بنسبت ان گناہوں کے جو عادت پڑ جاتی ہے. اخلاقی گناہ سے بچی، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، زہد دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو باز رکھنا. نیڈ ضرورت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. ضرورت ہے کہ آپ سائیکل لیں، ضرورت ہے آپ بائک لیں، ضرورت ہے آپ گاڑی لیں، اور ایک ہے اتنی محبت اس چیز سے ہو جائے کہ اگر یہ چیز نہ رہی تو مر جاؤں. یہ جو اتنی مبالغے کی چیزیں ہیں نا، ان سے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیا ہے. یہ زہد ضروری ہے. جس شخص میں زہد آ جاتا ہے اللہ اس کے لیے دو تین کام کر دیتا ہے. ایک تو اللہ تعالی اس کو مقبولیت دیتا ہے، دن بدن فالوئرز دوست اچھے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حکمت اس پہ کھول دیتا ہے. یہ بہت بڑا مقام، آپ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیے. طالب علم کو مسجد یا مندر یا گرجا گرچہ کم رہ گئے ہیں اب، اور اپنی کتاب جو پڑھنا ہے اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پہلے پڑھ لیں، اس کو مکمل کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. پھر وہی نظام تعلیم پہ آ جاتی ہے بات، اور پھر کیا کہیں، کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. 12 بج گئے صاحب، ہمارے نہیں.
سوال ہے غالباً اس کو آخری سوال
سوال میرے نہیں، اور دوست ہے ابھی
کون ہے،
انہوں نے بھیجا ہے کہ ابھی تشکیل آبی ہوگی دنیا میں، اور جب دوسری دفعہ آپ تشکیل پائیں گے مسجد جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں جب ان کا نزول ہوگا تو امام صاحب جو ہے وہ جب نماز شروع کرنے والے ہوں گے تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم کے نماز اور فجر کی نماز اور نماز میں کیا چیز پڑھنی ہے اس کے بارے میں شکال ہے کہ وہ آپ کے علم میں کیسے ہوگا.
سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجیں گے نا وہ خود سکھا کے بھیج دیں گے، کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں، کم سے کم ہم سے آپ سے نہیں پوچھیں گے، وہ جو آئیں گے انہیں خود ہی علم ہوگا. فکر کیا ہے یار، ہم نے مطلقاً عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے، بس اتنی بات. اب اس سے کیا بحث ہے کہ وہ پہلا کھانا جو کھائیں گے وہ کیا ہوگا، نہاری ہوگی کہ پائے ہوں گے کہ کباب بنائے جائیں گے، اس سے کیا بحث ہے. کہتے ہیں دلی میں بھائی رہتے تھے، یہ دلی والوں کے بھی عجیب عجیب مسئلے ہوتے ہیں نا، تو وہ چھٹن بھیا وہ بہت رو رہے تھے، آہستہ آہستہ محلے والے جمع ہونا شروع ہو گئے، تو پوچھا کہ کیا ہوا، میں کہا بھیا مر گئے، بھیا کا انتقال ہو گیا. تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ان کا کیسے انتقال ہو گیا؟ ارے یار وہ آج صبح وہ نہاری کی دیگ پکی تھی، تو پیالے میں ڈالنے کے لیے جو نیچے چھانکا تو سیدھے جا کے گرے اور انتقال فرما گئے. اس نے کہا کہ پھر پورا انتقال ہو گیا یا واپس آئے بھی تھے؟ کہا دو مرتبہ آئے تھے، پہلی مرتبہ سر نکالا اور فرمایا مر تو گیا ہوں مگر ظالموں ادرک کہاں ہے، پھر ادرک ڈال دی گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ابھرے اور فرمایا لیمو بھول گئے. تو اس لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس کا فائدہ کیا؟ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کا علم، وہ اللہ کا امر ہے، وہ خلق نہیں ہے. آپ نہیں جانتے خلق اور امر میں کتنا فرق ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اسپیشلی کہا الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کا ہے اور امر بھی اللہ کا. اتنی بڑی آیت ہے الا لہ الخلق والامر، ہمالیہ پہاڑ پہ رکھ دیں ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ اور تباہ ہو جائے. الا لہ الخلق والامر، جو عالم امر سے پیدا ہوا ہے اور امر کا ثمرہ ہے، اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسے یہی نہیں باتیں تو سب چیزیں ہوں گی. اب اجازت، بہت سلام.